بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كثيرة قدس جاريه اور درس نمبر 9 پچھلے درس میں ہم سب نے مل کر سچ کا سفر کا قصہ سنا. سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ ہم سب نے سنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اس قصے میں سے بعض اہم پیغام ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کے اس سفر میں وہ کون سے پیغام ہیں، پیارے پیغام ہیں، جن سے ہم اپنی تربیت بہترین طریقے سے کر سکیں. اور ہم سب محتاج ہیں اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے، کہ ہم قرآن مجید، صحیح احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسا مادہ جمع کریں، پھر اسے ہم سمجھیں تاکہ اس پر آسانی سے ہم عمل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں اہم پیغام بیان کروں جو تقریباً 40 کے قریب ہیں، اس زمانے میں، اس دور میں سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ اکیلے شخص نہیں تھے جنہوں نے مکہ سے باہر اسلام قبول کیا مشقت کے ساتھ. اور بھی ایسے لوگ تھے جن کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے. ان میں سے، ایسے لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب ان کو یہ خبر ملی، اور بھی دو پیارے قصے ہیں اور میں صرف ہنٹ دیتا ہوں یہاں پہ. مزید تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں سے، جیسے کہ رحیق المختوم ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے اس میں، اور دیگر سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ذرا آپ بھی تھوڑے سے میرے ساتھ چلتے رہیں گے، خود بھی تھوڑا سا پڑھتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ علم میں اضافہ بھی ہوگا اور اس میں انشاءاللہ مضبوطی بھی ہوگی. تو ان میں سے ایک ہیں الطفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ. یہ قبیلہ دوس کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، دانشور انسان تھا، حکمت والا شخص تھا، اور مکہ کی طرف آیا عمرہ کرنے کے لیے. عجب بات ہے، جاہلیت میں مشرک بھی عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. مذہب کے قصے میں فرمایا 3 سال پہلے اسلام قبول کرنے میں نماز پڑھتا تھا. تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ابو لہب اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جب تم کعبہ کے قریب جاؤ طواف کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں پر ایک شخص، اس کا نام محمد ہے، وہ جادوگر ہے، اس کے بعد جو بھی سنتا اس کے جادو میں قید ہو جاتا ہے. اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا تم اپنے کان بند کر لینا، کوئی بات سننا ہی نہیں. تو طفیل بن عمر کہتے ہیں میں جب طواف کرنے کے لیے میں گیا کعبے کی طرف تو میں نے روئی لے لی، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی تاکہ میں نہ تو سنوں گا کوئی بات اور نہ مجھ پر محمد کا جادو چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں طواف کے دوران مجھے خیال آیا، یار تم تو سمجھدار انسان ہو، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہو، دانشمند، بڑی سوجھ بوجھ والے انسان ہو، لوگ تمہیں دانشور کہتے ہیں، بڑی دنائی والا کہتے ہیں، حکمت والا کہتے ہیں، اور تم نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے. سن لو، سننے میں کیا حرج ہے، اچھی لگی تو قبول کر لو، بری لگی تو چھوڑ دو، زبردستی تو نہیں ہے کسی کی. کہتے میں نے بس اپنے کانوں سے روئی نکالی، چند جملے سنے میں نے. میرے بھائی وہ جملے آج ہم بار بار سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات ہے، یہ قرآن مجید، یہ عظمت والی کتاب، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، واللہ اس میں نور ہے نور. دیکھ کاش کہ کسی کو نظر آئے، اور جس کو یہ نور نظر آ جاتا ہے نا ایک مرتبہ، پر پھر اس کا دل اس کے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا. چند جملے سنے، چند آیات سنی، اور قسم کھائی کی نہ تو یہ جادو ہے، نہ یہ شعر ہے، اور نہ یہ کہانت ہے، یہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اپنی قوم کی طرف واپس گئے، اور 80 قبیلے اپنی قوم، قبیلہ دوس میں سے اسلام قبول کیا، 80 قبیلوں نے، جیسے جہاں طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ. اور اسی زمانے میں ایک اور شخص تھا، حکیم تھا، لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا، مکہ کی طرف آیا حج پہ یا عمرے پہ، تو ابو جہل اس کے ساتھوں نے یہ کہا، ہمارا بھتیجا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، ذرا تم جا کے دیکھو، ذرا علاج ہو سکے کہ آپ کو علاج کر دو. وہ رقیہ کرتا تھا، دم کرتا تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا، کوئی حکمت کی دوائی دیتا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. غماد الازدی یمن سے آتے ہیں، ازد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھتیجے تم ٹھیک تو ہو، خیریت تو ہے، میں نے سمجھتا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمد عبده ورسوله. ضماد کہتا ہے، ایک بار پھر ذرا سنانا مجھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سناتے ہیں، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله، ضماد کہتا ہے، وانا اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله. رہا نہیں گیا. یہ جملے ہم جمعے کے ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، نہیں سنتے کیا؟ یہ الفاظ جب ہم سنتے ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ نرمی پیدا ہوتی ہے؟ جمعے کے خطبے کے بعد ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرے بھائی پورے جمعے کے خطبے میں کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر کلمہ شہادت پر آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور آ کے تر ہوتی، یہی کافی ہے. کلمہ شہادت پر اگر کسی مسلمان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نا، واللہ یہی اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سچ کے سفر میں وہ کون سے اہم پیغام ہیں جو ہماری تربیت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں. نمبر ایک، خبروں کی تحقیق کی اہمیت. خبروں کی تحقیق کی اہمیت، کہ جب بھی کوئی خبر سنی جائے تو اس کی تحقیق کی جائے، اس سے پہلے کہ اس کی تصدیق کی جائے. ہر خبر بھی سچ نہیں ہوتی، خبریں تو بہت ہیں، اور خاص طور پر جس خبر کا تعلق دین سے ہو، عقیدے سے ہو، تو اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. نمبر دو، سچ اور حق کی معرفت کی اہمیت، کہ حق کی معرفت کے لیے جد و جہد کرنا، اور اگر ضرورت پڑے تو سفر بھی کرنا حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو جاننے کے لیے، سچ کو جاننے کے لیے. اگر سفر بھی کرنا پڑے تو سفر بھی کر لیں. اور یاد رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے تعلق سے فرماتے ہیں، السفر قطعت من عذاب، متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت میں. سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. ہم دنیاوی معاملات کے لیے سفر کرتے ہیں اور اس عذاب کے ٹکڑے پر صبر کرتے ہیں، سفر پر صبر کرتے ہیں. کبھی اللہ کے لیے ہم نے سفر کیا ہے؟ یہ سفر جب اللہ کے لیے ہوگا پھر اس میں ایک ایک قدم پر اللہ تعالی نیکیوں سے نوازے گا اور بلندی درجات عطا فرمائے گا. نمبر تین، سیدنا ابو ذر الغفر عنہ کی فضیلت کا بیان اور ان کی بلند حوصلے اور ہمت کا بیان، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ جو تھے بلند حوصلے والے تھے، ایمان والے تھے، اور حق کو پانے کے لیے اور اس پر ثابت رہنے کے لیے انہیں بڑی قربانیاں دی، بہت ہی جدوجہد کیا. نمبر چار، اللہ تعالی کی کلام جیسے کسی کی کلام نہیں، اور اللہ تعالی کے کلام میں جو نور ہے اس نور کو ہر وہ شخص جان لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے جو قرآن مجید کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے. جو سمجھ کر قرآن مجید کو سنتا ہے انصات کے ساتھ، تو قرآن مجید کے نور کو محسوس کرتا ہے، اس کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی کلام جیسے دنیا میں کوئی کلام ہے ہی نہیں. یہ تو دور کی بات ہے نا کہ مخلوق ہے، مخلوق نے جیسے کہ بعض بدعتوں نے یہ نیا فتنہ ایجاد کیا ہے، جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے، اور جو شخص اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، واللہ اللہ تعالی اس کے اس بھلے کام کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اسے توفیق عطا فرمائے گا اور اسے قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. دیکھیں، صرف اتنی نہیں کہ مسلمان، کافر بھی اگر قرآن مجید کے ساتھ انصاف کرے اور قرآن مجید کو سنے سمجھنے کے ساتھ، واللہ وہ بھی نہیں رہ سکتا قرآن مجید کے سننے کے بغیر. قصہ معروف اور مشہور ہے کہ تین مشرکین عرب کے سرداروں میں سے ابو جہل، ابو سفیان اور الاخنس بن شریق، یہ تینوں ایک ساتھ مل کے نہیں بلکہ الگ الگ چھپ کے جاتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے، رات کی تاریکی میں چھپ جاتے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے، اور جب واپس چلے جاتے تو ایک چوک پر ان کی ملاقات ہو جاتی ان تینوں کی، اور تینوں شرمندہ ہوتا کہ رات کے اس وقت میں یہ کیا کر رہے ہیں ایسی جگہ پر. تو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب ملے تو کوئی بہانہ بنا لیا، دوسری مرتبہ ملے پھر بہانہ بنایا، تیسری مرتبہ ان لوگوں نے کبھی سچ سچ بتاؤ جاتے کہاں ہو؟ انہوں نے کہا جہاں تم جاتے وہیں پہ ہم بھی جاتے ہیں، اور تینوں نے اقرار کیا کہ ہم چھپ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہیں. پھر تینوں نے معاہدہ کیا کہ آج کے بعد نہیں سنیں گے. تو تینوں میں سے ایک شخص نے کہا ابو جہل کو، جب بات اتنی ہے اور سچ بات ہے ہمیں سننا اچھا بھی لگتا ہے، تو پھر آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ سردار تو ابو جہل تھا نا، اب سردار نے نہیں مانا تو پھر باقیوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سردار کی بات نہ مانی تو ہماری ناک کٹ جائے گی اور اب معاشرے میں ہماری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی. حق قریب ہو کر بھی ہٹ درمی نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ابو جہل نے کہا سچی بات یہ ہے، محمد جو کہتے سچ کہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، سچی بات یہ ہے کہ محمد جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں جبکہ ہم دونوں ریس میں برابر ہو چکے تھے. کس چیز کی ریس میں؟ عرب میں اور بعض دنیا کے قبیلوں میں سر جنگ ہوتی ہے اور ان کے آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ آگے کون بڑھتا ہے شہرت میں, کون سے قبیلہ زیادہ مشہور ہے اور کون سا قبیلہ دوسروں قبیلوں سے سبقت حاصل کرتا ہے. حاجوں کی خدمت, جیسے مکہ میں قریشی تھے سارے اور حاجوں کی خدمت سب کرتے تھے. ابو جہل اور اللہ کے پیار پہ وسلم کے قبیلے جو ہیں وہ رشتے دار تھے آپس میں. تو ایک قبیلے کے ذمہ کعبے کی چابی ہے, دوسرے قبیلے کے ذمہ حاجوں کو پانی پلانا ہے, ان کی خدمت کرنی, تیسرے قبیلے کے ذمہ ان کی مہمان نوازی کرنی, چوتھ اس طریقے سے سارے قبیلے. یہ دو قبیلے آگے تھے حاجوں کی خدمت میں. تو ابو جہل کہتا ہے جب ہم دونوں برابر ہوئے تو ان کے قبیلوں نے کہا کہ ہم میں سے نبی ہے, ہم نبی کہاں سے لے کے آئیں گے, تو ہم کیسے مان, ہم تو پیچھے ہو جائیں گے نا, نہیں مانیں گے تو پھر اس ریس میں ہم کم سے کم برابر تو رہیں گے. بس وہی ریس اور مقابلے بازی کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے ابو جہل بھی ہلاک ہوا اور اس کے ہم نوالے, ہم پیالے, ہم سوچ لوگ جو تھے وہ بھی ہلاک ہوئے. ان میں سے ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو گئے اور ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو رہ گیا ابو جہل, تو ابو جہل جو ہے جیسے ایک روایت میں آیا ہے فرعون ہذہ الامہ, فرعون ہے اس امت کا. بعض لوگ تعجب کریں گے فرعون امت میں اسلام تو قبول کی تو امت میں فرعون کیسے ہو گیا, امت کے فرعون کیسے ہو گیا. کبھی اس کو میں انشاءاللہ پورا درس دوں گا, میں جب بات آئے گی غزوہ جنگ بدر کی انشاءاللہ تو پورا میں آپ کو سناؤں گا کہ فرعون ہذہ الامہ کا قصہ کیا ہے. یہ بھی انشاءاللہ سیرت کے دروس میں شامل ہے کہ ابو جہل کی بایوگرافی ہم جانیں گے, یہ شخص کون تھا, کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی, کیسا انسان تھا, ابو الحکم سے ابو جہل کیسے بنا اور اس شخص کا خاتمہ کیسے ہوا. واللہ تعجب ہوتا ہے واللہ. اور جن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ایسے لوگوں کی سیرت کو دیکھنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا ہٹ دھرم کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. بہرحال پانچویں نمبر پہ حسن اخلاق کی اہمیت, مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی اہمیت. لیکن یاد رکھو حسن اخلاق بغیر ایمان کے کافی نہیں ہے, اس لیے کہ جب ابو ذر کے بھائی نے کہا کہ میں کیا دیکھ کے آئے ہو, محمد کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ مکارم اخلاق کا سبق دیتا ہے, کہتے ہیں ما شفیتنی, میری پیاس نہیں بجھائی تم نے, مکارم اخلاق کافی نہیں ہے. تو میں اس لیے بات کروں کہ بعض لوگ جو ہیں بعض لوگ اخلاق کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے, وہ عقیدہ کو نہیں دیکھتے, ایمان کو نہیں دیکھتے. بعض جماعتیں ہیں اخلاق میں بہت اچھے ہیں, آپ کے پاؤں بھی دبائیں گے, آپ کا خیال بھی رکھیں گے, لیکن عقیدتاً بالکل پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. تو حسن اخلاق بغیر ایمان اور توحید اور اتباع سنت کے اس کا فائدہ مند نہیں ہے حقیقتاً. ویسے حسن اخلاق تو مطلوب ہے, کافر سے بھی مطلوب ہے حسن اخلاق جو ہے. اور دنیا میں اگر کافر بھی حسن اخلاق سے, یاد رکھیں ایک قاعدہ یاد رکھیں, دنیا میں اگر کافر بھی حسن اخلاق سے پیش آئے دوسروں سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا مزید اچھی کر دیتا ہے. اسے کوئی تعجب نہ کرے, اگر بدعت حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دے گا, لیکن یہ اس کی اچھائی کی علامت نہیں ہے. اچھائی کا معیار ایمان ہے, توحید, اتباع سنت, حسن اخلاق اس کے ساتھ ہے, بعد میں ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے, ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے, یہ امریکن میاں بیوی تھے, تو انہوں نے کسی شخص بزنس مین کو اپنا پیسہ دیا $1,000,000. اس شخص نے پیسہ ہڑپ کر گیا ان کا, اور ایک ہفتے میں انہوں نے $1,000,000 ان لوگوں کو, ایک ہفتے میں $1,000,000 کا نقصان ہوا. پریشان ہوئے, عدالت میں کیس چلا, ان کو نقصان ہو گیا, کچھ نہ ہو سکا, کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں تھا, صرف ٹرسٹ کی بنیاد پر اس کے ساتھ ڈیل کیا تھا. تو لوگوں نے سوچا جو غلطی ہم سے ہوئی کسی اور سے نہ ہو, دیکھیں ذرا اخلاق دیکھیں. انہوں نے کتاب لکھی, کتاب کا عنوان لکھا کہ ایک ہفتے میں $1,000,000 کا نقصان کیسے ہوتا ہے. کبھی ایسا سنا ہے اپنے کہ نقصان کے بارے میں کوئی چیز لکھے؟ انہیں پھر اپنی پوری کہانی لکھ دی. اس میں ان کا اخلاق یہ تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. دیکھیں مسلمان نہیں, یہ کافر لوگ ہیں, لیکن دوسروں کی فکر تھی. یہ بھی حسن اخلاق کی ایک نشانی ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کر دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں. بلکہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم, ایک پیاری تعلیم ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. کتاب لکھی, سبحان اللہ, وہ کتاب اتنی معروف و مشہور ہوئی کہ ایک مہینے کے اندر ان کو $1,000,000,000 واپس آ گیا, اور چند مہینوں میں وہ اور اس سے زیادہ اضافہ بھی ان کو ہو گیا. یعنی اتنی وہ کتاب بکی. اللہ تعالی نے ان کو اس حسن اخلاق کے بدلے دنیا میں دے دیا. ان کی نیت دیکھیں, نیت کا اچھا ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا اگرچہ کافر سے بھی وہ بھی مطلوب ہے, لیکن کیا کافی ہے یہ کامیابی کے لیے؟ کافی کامیابی کی ہرگز کافی نہیں. کامیابی کے لیے ایمان, توحید, اتباع سنت, یہ ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ قرآن مجید کے اعجاز کا بیان, کہ قرآن مجید جو اللہ تعالی کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت رہے گا. باقی سب جتنے بھی انبیاء تھے علیہ الصلوۃ والسلام, سب کے جو آیات معجزات تھے وہ سب ختم ہو گئے سوائے قرآن مجید کے, تا قیامت رہے گا. نمبر 7, دلوں میں اطمینان, سینے میں کوشادگی اور شفا. اس وقت تک کوئی شخص محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان کو سمجھ نہیں لیتا. ایمان, اس لیے اب سیدنا ابوذر نے کیا فرمایا اپنے بھائی سے کہ تمہاری بات سے مجھے مزہ نہیں آیا, سینے میں ٹھنڈک کبھی محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی بات تو نہیں کی نا, اس اخلاق کی بات کی ہے, اچھائی کی بات کی ہے اور اچھی کلام کی بات بھی کی ہے. یہ کافی نہیں ہے, دل میں اطمینان ابھی مجھے نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد جو تھا وہ چیز جس سے دل میں اطمینان ہوتا ہے وہ تو نہیں ملی نا. اب اس کی تلاش میں خود سفر کر کے جاتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو. اور دل مطمئن کب ہوا؟ جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, پھر اطمینان ہوا. اور ایسا اطمینان ہوا کہ مرتے دم تک ان کے دل میں کوشادگی اور یہ ٹھنڈک وہ محسوس کرتے رہے. جان قربان ہو گئی لیکن دل کا اطمینان اور سکون باقی رہا. نمبر 8, ہمیں حق توکل کے حق ادا کرنے کا بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ توکل کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. سیدنا ابوذر جب گھر سے نکلے تو کچھ نہیں اپنے ساتھ نہیں لیا, پانی لے کے گئے تھے کہ نہیں, مسافر جب سفر کرتا ہے تو اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جاتا ہے، اگر یہ سفر اللہ کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرے گا اور میں انشاءاللہ صبر کرتا رہوں گا، برداشت کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. آپ اپنی طاقت کی بنیاد پر جتنی آپ کر سکتے اتنا کریں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، لیکن کریں ضرور. رزق کی تلاش ہے تو گھر سے نکلیں، ایک جگہ پر جائیں، دوسری پر، دسویں پر جائیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. لیکن گھر میں لیٹے رہنا ہے، سستی اور کاہل کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ کہنا یار بے روزگاری عام ہے، یار بے روزگاری ہے، یار بڑی مصیبت ہے، دنیا ساری کو روزگار ملا ہوا، تمہارے لیے بے روزگاری ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا نہیں کیا. کیا جاتے اگر ایک ہی جگہ 10 سی وی لکھ لیں اور بھیج دیں، 10-20 جگہوں پہ بھیج دیں، کیا جاتا ہے تمہارا؟ آئے دن اخباروں میں اعلان ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھیج دیں 10 پہ بھیج دیں، نہیں یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے، پھر تو گھر میں بیٹھے رہے. آپ کے سٹیٹس کے مطابق رہا، اس میں جب جاب ملے گی پھر آپ گھر میں بیٹھے رہے. ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بس آنکھیں بند کر کے شروع کر دیں. اگر تنگی ہے رزق کی، ہاتھ پھیلانے سے، ادھار لینے سے بہتر ہے کہ کوئی کام شروع کر دو اور مزید اچھائی کی طرف بڑھتے رہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ادھار کے لیے، کبھی دیتے، کبھی دھتکار دیتے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے. یہ طریقہ غلط ہے. بعض ہمارے بچے، ہمارے جوان یہی طریقہ اپنا چکے ہیں، جب اچھی جاب ملے گی تو کریں گے، ورنہ تو ہم بس گزارا کرتے رہیں گے. آپ شروع کر دیں، اور جہاں پر آپ جاب کریں گے تو فوراً جو ہے 100% آپ کو قبول نہیں کریں گے، آپ کو ایک ٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینے کا 3 مہینے کا، 2 مہینے یہاں کر کے دیکھے، 2 مہینے وہاں کر کے دیکھے، جہاں پر آپ کو اطمینان ہو پھر وہاں پہ کر لیں، کم سے کم کچھ تو ہاتھ میں آئے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اپنے گھر سے نکل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے جب اللہ کے لیے میں جا رہا ہوں. اللہ کو جانتے تھے کہ نہیں؟ جانتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو اللہ پہ بھروسہ تو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے راہ راست ضرور پہنچا گے، اس پر بھی یقین ہے، لیکن اپنے ساتھ جو میری ضروریات ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. نمبر 9، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حکمت اور دانائی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور مشکل اوقات میں انسان کی حکمت اور دانائی کام آتی ہے. خاص طور پہ حسن تصرف، ہر بندہ اچھے اوقات میں، ہر بندہ اچھے طریقے سے اپنا معاملات طے کرتا ہے، لیکن مصیبت کے وقت اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنی سمجھدار انسان ہے اور کتنی حکمت والا شخص ہے. اب مکہ میں پہنچتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ایک شخص کی تلاش میں جس سے پوری قوم ناراض ہے، مارنے پر اتر آتے ہیں، اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں تو مارنے پر اتر آتے ہیں، جان خطر میں پڑ جاتی ہے. تو صبر کا مظاہرہ کرتے رہے اور تکلیف ہی برداشت کرتے رہے، لیکن جلد بازی نہیں کی. سبحان اللہ، یہ حسن تصرف ہے. نمبر 10، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور حکمت اور دانائی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور اسی ہمیں سبق ملتا ہے جو کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا، جو ہم سب نے سنا کہ کتنی پیارے انداز سے، کتنی پیارے طریقے سے انہوں نے اس مشکل مسئلے میں، ان کا ایک بہترین کردار تھا. شاید بہت عمر کے بڑے لوگ بھی آج کے دور میں شاید وہ نہ کر سکیں. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹے لوگ بھی معاشرے کے لیے بڑا کام کر جاتے ہیں. اسے چھوٹے کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، یہ ہے، نہیں. بعض اوقات آپ کو نہیں پتا کہ چھوٹے بچے سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کرواتا ہے کہ ہم بڑے حیران رہ جاتے ہیں. جو ہم بڑے نہ کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے کروا دیتا ہے. تو مسلمان بچے جو ہیں، اگر ان میں کچھ غلطیاں بھی ہیں تو ان کی ہمیں تربیت اچھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ انہی میں سے بہترین اور اچھے بچے نکلیں گے جو اس امت کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے اور یہ ہماری امت کا مستقبل ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں کو حقیر نہ سمجھیں. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن تعلیم کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ نرمی سے پیش آتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو تعلیم دیتے. یعنی جس کا تربیت کا نتیجہ آپ دیکھیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, آپ نے صحابہ کی تربیت کی ہے. سیدنا علی کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی, اسلام کو قبول کیا تقریباً 8 سال کی عمر میں. تو 4 سالوں جو تربیت تھی اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ تھا. سبحان اللہ. 12واں فائدہ, بچوں کی تربیت کی اہمیت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ بچوں کی تربیت پر ہمیں تھوڑی سی زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور جتنی بچوں کی تربیت مضبوط ہوگی اتنے معاشرہ بہترین ہوگا اور مضبوط معاشرہ ہوگا. اور جتنی ہی زیادہ بچوں کی تربیت میں ہم لوگ اہتمام نہیں کریں گے اور کیئر نہیں کریں گے اور بس بچے اسکول میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور معاشرے میں کوئی نہ کوئی ان کو جاب مل رہی ہے, ڈاکٹر تو بن رہے, انجینئر بھی بن رہے, وہ کام بھی ان کو مل رہا ہے, یہ کافی نہیں ہے. اسکول بچوں کی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے. بہترین تربیت والدین کر سکتے ہیں, گھر کر سکتا ہے. اسکول اور معاشرہ بعد میں, سب سے پہلے گھر ہے. اگر گھر میں تربیت نہ ہو سکی بہترین طریقے سے, اور بہترین طریقے کا معنی ہے نبوی تربیت کرنی, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے, اگر وہ راستہ ہم خود بھی اختیار کر لیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا اور ہماری امت بھی اس برے حالات سے نکل جائے گی انشاءاللہ. نمبر 13, مہمان نوازی کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اور عرب جاہلیت میں, یعنی عرب کے جو اچھے اخلاق تھے جاہلیت میں اسلام کو وہ کرنے سے پھر, ان میں سے مہمان نواز بھی ان کے اخلاق میں سے تھا. اور دین اسلام نے اس کا اقرار کیا ہے اور اس کو مزید مضبوط کیا ہے, یہاں تک کہ ایمان سے جوڑ دیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جو شخص اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے, اپنے مہمان کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. نمبر 14, بڑوں کا احترام کرنا اچھی تربیت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی تربیت کیسی ہے, دیکھیں بڑوں سے کیسے کس طریقے سے پیش آتا ہے, بڑوں سے کیسے پیش آتا ہے, ان سے بات کیسے کرتا ہے, اب پتہ چلے گا اس بچے کی تربیت کیسی ہے. یعنی اچھی تربیت کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے کیسے پیش آتے ہیں. اور دیکھیں سیدنا علی اور انہوں جو ہیں ایک اجنبی شخص ہے, اپنے گھر میں لے جاتے ہیں, ان سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ براہ راست آپ آئے کیوں ہیں, خیریت تو ہے. سبحان اللہ, پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, اور بات جب کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ ابھی اس شخص کو منزل مقصود نہیں ملی. ادب دیکھیں, یہ ثبوت ہے کہ اس بچے کی تربیت عام تربیت نہیں ہوئی, خاص تربیت کرنے والے نے اس بچے کی خاص تربیت کی ہے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ میں یعنی گزارش کرتا ہوں والدین سے کہ اگر وہ اپنا احترام اپنے بچوں کے دل میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے احترام کریں, بڑوں کے احترام کریں, تو ان کو چاہیے کہ ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان کا احترام کر سکیں. بعض بچوں کے والدین بچوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. احترام تو دور کی بات ہے, بعض بچے تو اپنے والدین سے اتنی نفرت اور بغض کرتے ہیں کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدبختی ایسے بچوں کی جو اپنے والدین سے, اگرچہ وہ غلطی پر ہوں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سمجھایا ہے. اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوں تو اف تک نہیں کہنا, اف, اور اف ناگواری کی ابتدا ہے, غصہ تو دور کی بات ہے، اف جو ہے ناگوار کی ابتدا ہے اور مارنا انتہا ہے، یہ نفرت بغض سب بیچ میں ہے. تو اللہ تعالی ابتدا سے منع کیا تو انتہا کی کیا بات ہے پھر؟ کہ قرآن مجید یہ تو نہیں کہ والدین کو نہ مارو، قرآن مجید اف تک نہ کہو. بعض کم عقل بے سمجھ جاہل لوگ اگر یہ کہتے ہیں ارے قرآن مجید مارنا تو نہیں، ہم نے اس لیے مارا، قرآن مجید اف اف کہنے سے منع کیا، مارنے سے منع تو نہیں کیا، یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں. جو یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نگوارے کی ابتدا سے منع فرما رہے ہیں، حرام ہے، خبردار کہ اف تک نہیں کہنا، تو پھر مارنا تو پھر دور کی بات، مارنا کیسے پھر جائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور بچوں سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اور اپنی زندگی برکت کو محسوس کرنا چاہتے ہو نا، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی ضرور کرو. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، آخرت سے پہلے، اس دنیا میں ان لوگوں کی زندگی بہترین کر دیتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی میں بے برکتی اور تنگ دلی اور بغض و نفرت اور ناکامی خود محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، جو لوگ اپنے والدین سے رشتہ توڑتے ہیں، والدین کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور والدین کا جو معاملہ ہوتا ہے اتنی نازک اور سنگین ہے، واللہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو والدین کے حسن سلوکی کر رہے ہیں وہ بد سلوکی کر رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھنے آپ ان کی زندگی کیسے ہے دونوں کی، واللہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا. نمبر 15، وعدہ عہد اور میثاق کی اہمیت، اسلام سے پہلے بھی وعدہ کی پاسداری اور وعدہ کرنے کی اہمیت موجود تھی. شریعت نے، دین اسلام نے اس کو مزید مضبوط کر اس کے خاص قوانین رکھ دیے. سبحان اللہ، کہ عہد کس سے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور پاسداری کیسے کی جاتی ہے، کب یہ عہد جو ہے منقطع ہوتا ہے، انویلڈ ہو جاتا ہے، کب یہ باقی رہتا ہے، بڑے پیارے قوانین شریعت نے بیان فرمائے ہیں. اور سب سے بڑا عہد جو خالق المخلوق کے درمیان میں ہے وہ ہے توحید عبادت کا عہد، توحید عبادت کا وعدہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جس نے اس کی پاسداری نہیں کی نا، اس کے بعد پھر کوئی عہد باقی نہیں رہتا. بعض لوگ دنیا معاملات میں بڑے سچے ہیں اور وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اور ان کو معاشرے میں ایک سمبل کے طور پہ سمجھ جاتا ہے، یہ بندہ جو یہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے بڑا اچھا انسان ہے، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس سے بڑھ کر وعدے خلاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص قبر کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا نافرمانی ہے کہ جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرتا ہے، یاک نعبد و یاک نستعین، اس وعدے کو بار بار توڑتا ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور دنیا میں عہد کی پاسداری کی کیا پھر باقی کوئی اہمیت رہتی ہے؟ کچھ باقی نہیں رہتا. نمبر 16، احتیاط سے کام لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. احتیاط سے کام لینا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مکی دور میں ابتدائی وقت میں خود تکلیف برداشت کرتے، مار بھی کھا لیتے، کبھی ہاتھ اٹھائے کسی نے دیکھا؟ اب سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، ان کو غصہ نہیں لگتا تھا، درد نہیں محسوس ہوتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی کیا؟ ہوتی تھی، لیکن ایک ذاتی مفاد ہے اور ایک عام مفاد ہے، تو ہمیشہ عام مفاد کو آگے کیا جاتا ہے، ذاتی مفاد کو آگے نہیں کیا جاتا. اگر غصے میں آ کے، جوش میں آ کے بدلہ لے ہی لیتے تو پھر نقصان پورے مسلمانوں کو ہوتا. پہلے سے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، پہلے سے ان پر آئے دن نئے نئے ستم اور تکلیفیں ڈھائی جا رہی ہیں. کسی ایک شخص کی وجہ سے ان کی تکلیفوں میں اضافہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ اللہ کے لیے صبر کرتے تھے. اور آج آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو جہاد کے نام پہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کافروں کو اکساتے ہیں، کہیں پہ کوئی چھوٹا بم بلاسٹ کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ غصے میں آ کے کئی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں. بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں کہ کس طریقے سے کافر جو ہے وہ کئی ملکوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے. کس وجہ سے؟ وہ تو پہلے سے دشمن، پہلے سے داخل ہونا چاہتا ہے، کہیں سے راستہ نہیں مل رہا اسے. بعض جوشیلے جوان آتے ہیں جہاد کے نام پر، دو چار بم بلاسٹ کر دیتے کسی کافر ملک میں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایک دو بلڈنگ گرا کے بڑا کام کر دیا ہے، ایک دو کافر کو مار کے بڑا کام کر دیا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں آ کے مسلمانوں کے جو قتل عام کرتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں. طاقت ان کے پاس ہے دنیاوی، اور ہمارے پاس طاقت ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن کہاں ہم اسے استعمال کرتے ہیں؟ کہاں ہم نے اس طاقت کا کبھی خیال رکھا ہے؟ کہاں ہم اس کو مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے؟ توحید کی طاقت، ایمان کی طاقت، اتباع سنت کی طاقت، یہ وہ طاقت ہے واللہ جب اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے واللہ معاشرہ کبھی مغلوب ہو نہیں سکتا. لیکن جس معاشرے میں شرک عام ہو، بدعات عام ہو، پھر تو کافر کیا، پھر تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جانور ہم پر مسلط نہیں ہوئے. واللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ انسان ہم پر مسلط ہے، کافر صحیح، ہم کیا کرتے کہ جانور مسلط ہو جاتے، پھر کیا کرتے ہم لوگ. ان اللہ و ان الیہ راجعون. 17 نمبر، ہمیشہ نور پر حق ہوتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں، نور پر، حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے. تو حق کا طالب کو چاہیے کہ وہ حق کو سنے، حق والوں سے سنے، اور پھر اسے قبول کرے. حق ہمیشہ حق والوں سے لیا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے سے نہیں لیا جاتا. دین کا علم حاصل کرنا ہے تو اہل علم سے حاصل کرے، اور اہل علم وہ ہے جو آپ کو سمجھاتے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، اسے کہتے ہیں علم. قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت میں سے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے اس حدیث میں سے. یہ مراد کہاں سے پتہ چل گیا ہمیں؟ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا ہے، ہم بھی ویسے سمجھیں. یہ حق ہے، اور حق کے طالب کو چاہیے کہ پہلے وہ تڑپ رکھے اپنے دل میں. طلب تو ہو، تڑپ تو ہو. جس نے حق کو سمجھنے کے لیے دل میں محسوس کیا کہ اس کو سمجھنا چاہیے، پھر سنا بھی، اور اہل حق سے سنا، کسی اور سے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ حق کے نور کو سمجھے اور اس کو قبول بھی کرے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. نمبر 18، دعوت اور تبلیغ کی اہمیت کا بیان. اور اس حدیث میں ہم دعوت اور تبلیغ کے بعض اہم بنیادی پیغام ہمیں ملتے ہیں. ان پیغاموں میں سے کہ دعوت علم کے بنیاد پہ ہوتے، بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی. سید ابو ذر نے رضی اللہ عنہ نے کیا علم حاصل کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اپنے قوم کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے یہ خبر دے دو، سمجھاؤ. لیکن کب؟ جب قلب میں شہادت کو جان لیا کہ معنی، مفہوم کیا ہے لا الہ الا اللہ کے، معنی کیا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لیا محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، اپنی بندگی نہیں کرواتا اور بندگی کے لائق بھی نہیں ہے، عبد جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تعلق سے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسی میں شرف ہے. وہ رسول ہو اور پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، پیغام لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے لا الہ الا اللہ. جس نے اس کو نہیں سمجھا کچھ سمجھا نہیں، اور وہ نماز بھی جو پڑھتے تھے اس کا بھی فائدہ نہیں تھا. تو علم سب سے پہلی بنیاد ہے. نمبر دو، ابتدا توحید سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں سمجھایا، یہ کلمہ شہادت جب پڑھ لیا سمجھ لیا تو پھر ان کو حکم دیا، کیونکہ سینا ابو ذر جو اپنی فطرت اور باقی تھے، اس لیے ان کو بھائی نے کیا کہا کہ میں نے ایسے شخص دیکھا جو آپ کے دین پر ہے. تو ابو ذر کا دین کیا تھا؟ بتوں کی عبادت تو پہلے سے برا سمجھتے تھے، لیکن راستے کا پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں، کیسے اللہ کی عبادت کریں، جہاں نماز پڑھتے کس طرف رخ کرتے، جہاں پر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا، کوئی پتہ نہیں تھا. تو فطرت ابھی باقی تھی، توحید کی فطرت، لیکن راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت سے راستہ آسان کر دیا، وہ سمجھا دیا. تیسری بنیاد ہمیں ملتی ہے، دو کیا تھی؟ نمبر ایک علم کی بنیاد پر دعوت تبلیغ کا، نمبر دو توحید سے ابتدا کرنی ہے. نمبر تین اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بنائی، ایک شخص واپس اپنے قوم کی طرف بھیجا. اگر ضرورت کس چیز کی، جماعت ضرورت تھی کہ نہیں؟ اور مکہ میں ویسے بھی صحابی پریشان تھے، اب ایک شخص اب مکہ سے باہر جا رہا ہے اپنے قوم کی طرف، دو چار صحابی بھیج دیتے اس عذاب سے تو ان کا چھٹکارا ہو جاتا اور دعوت بھی مزید مضبوط ہو جاتی. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا، ایک شخص کو بھیجا اپنے قوم کی طرف، جہاں پر جماعت کی ضرورت تھی وہاں پر. کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ مسلمان اس زمانے میں تھے، تکلیف میں بھی تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ ایک شخص کو قوم کی طرف بھیجا جائے، اور وہ شخص زیادہ مؤثر ہوتا ہے اپنے قوم میں. چوتھی بنیاد جو ہمیں ملتی دعوت تبلیغ میں، اس قصے میں، کہ اپنوں کا زیادہ حق ہوتا ہے دعوت تبلیغ میں بیگانوں سے. اپنوں کا پہلے حق ہوتا ہے. دعوت تبلیغ کی ابتدا کرنی ہے تو اپنے شہر میں کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں. یہ کون سی دعوت ہے کہ جماعت بنا کر جانا ہے دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، دوسری بستیوں میں، اور اپنے ہی محلے میں فساد موجود ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ابو ذر جاؤ یمن کی طرف، جاؤ شام کی طرف، یا کسی اور ملک میں جاؤ، اپنے قبیلے کی طرف جاؤ. اس کا پھر اثر کیا ہوا؟ پورا قبیلہ مسلمان ہوا، پورے قبیل میں تبدیلی ایک شخص کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک شخص کے کردار نے اپنے قبیلے میں ایسا اثر کیا کہ اس کا سب سے پہلے کس کے پاس گئے؟ چاچا کے پاس گئے، ماما کے پاس گئے، پڑوسی کے پاس گئے، کس کے پاس گئے؟ بھائی کے پاس گئے، پھر کس کے پاس گئے؟ والدہ کے پاس گئے، زندہ تھی. سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے دعوت اور تبلیغ، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، طریقہ یہی ہے. الاقرب فالاقرب، ابعد بعد میں ہے، قریب پہلے ہے. نمبر 19، مسجد کا معنی ہے عبادت گاہ، نہ کہ سجدے کی جگہ. مسجد کا معنی ہے عبادت گاہ، نہ کہ سجدہ گاہ. یہ کہاں سے لیا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانا تو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، تو جو قبر پرستی کرنے والے لوگ ہیں ان کے علماء یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اپنے انبیاء کے قبر کو مسجدیں بناتے، مطلب یہ ہے کہ وہ قبر پر سجدہ کرتے. اور یہ بات درست نہیں ہے، نہ شرعاً اور نہ ہی لغتاً، کیونکہ لغت کے اعتبار سے مسجد جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، اور وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے یا جہاں پر عبادت کی جاتی ہے. لفظی طور پر تو سجدہ گاہ یعنی جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور شرعاً مسجد وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے. آج بھی دیکھیں مسجد میں صرف سجدے ہوتے ہیں یا عبادات بھی ہوتی ہیں؟ عبادات بھی ہوتی ہیں، اور اس وقت جب سیدنا ابو ذر نے اسلام قبول کیا، کہتے ہیں میں مسجد کی طرف واپس گیا. کون سی مسجد تھی اس زمانے میں؟ مسجد تھی سیدنا ابو ذر کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں، جب مکہ میں تھے، کوئی مسجد تھی چار دیواری تھی؟ نہیں، کعبہ تھا. تو کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو جہاں پر عبادت کی جاتی، طواف کیا جاتا، اس جگہ کو مسجد کہا گیا ہے. تو مسجد کا کیا معنی ہوا؟ عبادت کی جگہ، نہ کہ سجدے کی جگہ. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ قبروں پر مزارات قائم کرنا جو ہے، مساجد تعمیر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، اس کی ممانعت ہے. اور جن لوگوں نے یہ سمجھایا کہ قبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہود و نصارہ قبروں پر ہی سجدہ کرتے، تو یہ غلط معنی ہے. کبھی بھی آج بھی کرسچنز کو دیکھنے، کبھی قبر پر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ نہ تو یہودیوں کا عمل ہے تھا اور نہ ہے، اور نہ نصارہ کا عمل تھا نہ ہے. یہ محض ایک نظریاتی بات ہے جو اپنی اس بدعقیدگی اور بدعت کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ایک جہالت کی بات چھیڑ دی ہے کہ مسجد کے معنی جہاں پر سجدہ کیا جائے. نمبر 20، مشرکین جو ہیں وہ دنیا کے پجاری ہیں، عبد الدینار ہیں، اور ان کو ان کی فکر ہمیشہ رہتی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اسلام کی تقویت کے لیے اگر مشرکوں سے جان چھڑانی ہے تو پھر ان کو اس دنیا جو ہے تھوڑا سا دل میں خلل پیدا کر دیں تو مشرک پریشان ہو جاتے ہیں. اور مشرک جو ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی بھی چھوڑ سکتے ہیں جب ان کو دنیا دی جائے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے مشرکوں کیا دیتے؟ زکوٰۃ کے مال میں سے دیتے. المؤلفۃ قلوب قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں مشرکوں کے دل نرم کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور یہاں پر سیدنا عباس نے جب دیکھا کہ وہ مار رہے ہیں سارے مشرکین سے، سیدنا ابو ذر کو جب انہوں نے اعلان کیا تھا مسجد میں یعنی کعبے کے قریب، تو کیوں چھوڑا؟ میں کہا تمہارے یہی راستہ تمہاری تجارت کا، تمہاری تجارت بند، پھر شام کی طرف تجارت نہیں مل گئی تمہیں، فوراً رک گئے. یعنی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی ان معبودوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو مار رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن جب دنیا کی بات ہے تو معبود بھی بھول گئے، ان کے اپنا دین بھی بھول گئے. سبحان اللہ. نمبر 21، کسی پر فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ تحقیق کر لینی چاہیے. اب یہ فوائد جو ہیں ابھی جتنے میں نے بیان کیا، سے بخاری مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ملتے ہیں، جو سے مسلم کی روایت میں جو فوائد ملتے ہیں ان میں سے، کہ کبھی بھی کسی شخص پر تہمت لگائے یا فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ تہمت ہے یا حقیقت ہے. وہ خاص طور پہ جب بات عزت کی اور آبرو کی آتی ہے. سنی سنائی پر نہیں، کسی نے بیٹے کو چھیڑا، فلاں کو چھیڑا، سنی سنائی پہ نہ بات کریں، تحقیق کریں. سچ ہے تو سزا ملنی چاہیے، جھوٹ ہے تو اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے بات کو. نمبر 22، کاہنوں کی طرف جانا جہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی شریعت نے مذمت کی ہے، منع کیا ہے، اور سخت منع کیا ہے. جو کاہن کے پاس جا کے تصدیق کرتا ہے وہ کافر ہے، جو تصدیق نہیں کرتا 40 دن کی نماز نہیں. ہمیں تو یہ ہدایت دی گئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی کاہن اور جادوگر جو ہیں ان کے پاس رش لگا رہتا ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اور اپنی کھوئی چیزوں کی خبر ان سے لیتے ہیں، یا کسی کے بیچ میں محبت پیدا کرنی ہے یا جھگڑا پیدا کروانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ان کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو یاد رکھیں، جو جادوگر یا کاہن کی تصدیق کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ویسے جاتا ہے اور تحقیق نہیں کرتا، اس کے پاس گئے لیکن اس کی بات سچ نہ مانا، تو 40 دن کی اس کی نماز لیں. 40 دن کی نمازیں وہ جو پڑھے گا وہ قبول نہیں ہوں گی مستقبل کی. 40 دن کی نمازیں جو ہوگی تو وہ ہو گئی، لیکن 40 دن کی نمازیں وہ پڑھے گا ضرور، یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھے گا تو دار اسلام سے پھر خارج ہے، کیونکہ بے نمازی کافر ہے. تو پڑھے گا، لیکن نماز کا اجر و ثواب جو اللہ تعالی مرتب فرمائے نماز کے لیے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے, وہ نماز پھر دوبارہ قضا بھی نہیں کریں گے, نماز پڑھیں گے لیکن اجر و ثواب سے محروم رہیں گے. نمبر 23, توحید ربوبیت اکیلا جو ہے کافی نہیں ہے, کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے یہ کافی نہیں ہے, الے کہ جب تک کہ اس کے ساتھ توحید عبادت پر اقرار نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر 24, نماز کی اہمیت کا ثبوت, اور نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کی نشانی ہے, اور نماز شرک کے ساتھ, نماز بھی ہو پھر شرک بھی ہو, ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نمبر 25, حقیقتوں کو بدلنا اور ترازوں کو الٹانا جاہلوں اور ہٹ دھرم لوگوں کی نشانی ہے. اس زمانے میں اہل حق والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ صابئ, بارک اللہ, صابئ بے دین, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو صحابہ ہیں وہ بے دین ہیں, اور دیندار کون ہے؟ ابو جہل, ابو لہب, بتوں کے پجاری. تو حقیقتوں کو ان لوگوں نے بالکل الٹ پلٹ کر دیا, اور آج بھی دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں یہ شرک کرنے والے ہیں, اور جو شرک کی دعوت دیتے ہیں وہ موحد ہیں, جو سنت کی بات کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں, جو بدعتی ہیں وہ سنتی بن گئے, اہل سنت بن گئے, بلکہ ان اپنا نام رکھے اہل سنت. شرک کرنے والوں کا نام کیا ہے؟ اہل سنت, یعنی کہ دوسری جو اہل سنت نہیں ہے. تو آپ جو بھی لقب رکھیں, جو بھی نام دیں, حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ. نمبر 26, زمزم کے پانی کی برکت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ زمزم کا پانی کھانا بھی ہے, پینا بھی, اور شفا بھی ہے. نمبر 27, زمزم کا پانی غسل کے لیے اور صفائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. تو بعض لوگ کافی سوال کرتے ہیں زمزم کا پانی سے ہم غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ بابرکت پانی ضرور ہے, لیکن وہ غسل کے لیے اور خون کو صاف, کسے دھویا خون کو؟ سزا بغیر نے کس چیز سے دھویا؟ جب کافروں نے مارا تو اپنے جسم سے خون کو کس چیز سے دھویا؟ زمزم کے پانی سے, اور خون جو ہے ناپاک ہے, بہتا ہوا خون جو ہے, تو اس کو صاف کیا. کیا اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ اور شرمگاہ پہ پانی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ شرمگاہ پہ پانی لگتا ہے. نمبر 28, مشرکوں کی حماقت اور صفاحت ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے, کہ مشرکین عرب وہ اساف اور نائلہ کی عبادت کرتے, اور یہ بھی وہ اقرار کرتے کہ ان دونوں نے زنا کیا کعبے کے اندر. اب جو زانی تھے, جن کو اللہ نے مسخ کر دیا ہے, عذاب نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا ہے, کہتے ہیں حقیقتا انسان تھے دونوں, کعبے کے اندر زنا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا. تو ایسی چیزوں سے, ایسے لوگوں سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے؟ نفرت. عقل مندی یہ ہے, سمجھ یہ ہے, ان لوگوں کی عبادت کرنا شروع کر دی, یعنی محبت ہی محبت کی انتہا, عجب سی بات ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں, ہندو کا بڑا ایک عجیب معاملہ ہے, جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیوا کا قصہ آتا ہے, یہ ان کا وہ رب ہے جو سزا دیتا ہے, تو اس نے زناکاریاں کی بہت ساری, پھر میٹنگ بلائی جو دو باقی رب ہیں برہما اور وشنو, ایک خالق اور دوسرا رازق ہے, اور شیوا جو وہ سزا دینے والا ہے. تو لوگوں نے کہا اس نے زناکاریاں کی, اس کی سزا ملنی چاہیے. سزا کیا ملی؟ کہ آج کے بعد شیوا کی عبادت نہیں ہوگی بس, بلکہ اس کے اعلی تناسب کی عبادت ہوگی. اور آج دیکھتے مندروں میں آپ کہ اعلی تناسل کی لنگا کے نام پر عبادت ہوتی ہے, نعوذ باللہ, اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہے سبحان اللہ. کہ یہ انسان کبھی سوچ سکتا ہے اگر وہ تمہارا رب بھی تھا, نعوذ باللہ, اس نے پھر زنا کیسے کیا؟ اگر زنا کر بھی لیا کیونکہ وہ بشر ہے, تو پھر جس چیز کی وجہ سے زنا کی اس کو معبود کیسے بنا دیا؟ سزا کتنی عجیب غریب سزا ملی. اور اس سے بڑھ کر تعجب ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جو اہل قبلہ ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے اولیاء جن کو وہ اولیاء سمجھتے ہیں ایسے قصے سناتے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. بدکاری کے قصے اپنے ہی پیروں کے وہ سناتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے آئے دن کسی پیر نے نعوذ باللہ کیا بدکاری کیے، کسی پیر نے کیا بدکاری کیے. وہ لوگ جاتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، وہ سجدے بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. بلکہ شہرانی نے طبقات میں عجیب قصہ لکھے ہیں کہ فلان بزرگ تھا، نعوذ باللہ انہا للہ وانہا الیہ راجعون، فلان بزرگ تھا کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، یعنی جانوروں سے بدفعلی، کہ اگر کوئی شخص گدھے پہ سوار آتا یہ پیر بزرگ جاتے اور اسے روک لیتے، اور جب اسے روک لیتے تو اس کی جو ٹانگیں ہیں گدھے کی وہ زمین پر میخوں کی طرح جم جاتی، وہ اس سے بدفعلی کر لیتا اور گدھے کا مالک دیکھتا رہ جاتا، کچھ بھی نہ کر سکتا. یہ پیر اور بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں نعوذ باللہ. جب شرک کیا، دل پر پردے آئے اور ظلمتیں بڑھتی گئیں، ظلمت بعض و فوق بعض، تو پھر ایسے کام تو دیکھنے کو ملے ہیں، اور ان کی کتاب ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 29، برے الفاظ کہنے سے کنایت کو اختیار کرنا مطلب شرعی ہے. بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے تو برے الفاظ سے کنایت سے بات کر لیتا ہے، یعنی اشارتاً بات کرنا، کنایت کہتے ہیں اشارتاً بات کرنا. جیسے کہ، اور یہ جاہلیت میں بھی عام تھا، جیسے کہ ان دو عورتوں نے کیا کہا کہ ایسا شخص، اس شخص نے ایسی بات کی ہے کہ ہمارا منہ بھر گیا. منہ تو بھرا کہہ نہیں سکتے ہم، اتنی بری بات کی ہے، سبحان اللہ. اور عرب میں یہ یعنی کافی مشہور و معروف تھا کہ وہ اشارتاً بات کرتے محفلوں میں، اور براہ راست ایسی بےہودہ باتیں نہ کرتے، اگرچہ مشرک کیوں نہ تھے، سبحان اللہ. نمبر 30، سلام کی اہمیت، اور مسلمانوں کے تحیت جو ہے وہ سلام سے ہے، اور سلام دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، اور دعا ہے اور سلامتی ہے سلام میں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. بعض لوگ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے اپنی بات کے ابتدا آغاز کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. آپ پہلے سلام کر لیں، بعد میں گڈ مارننگ ایوننگ کہنا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ابتدا سلام سے ہونی چاہیے. نمبر 31، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس کو وہ حساب بھی نہیں کر سکتا. سر ابو ذر نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کیا سچ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیا، اور زمزم کا پانی ان کے لیے 30 دن تک کافی کر دیا. 30 دن تک ان کو، وہ کہتے کہ میں اتنا موٹا تازہ ہو گیا کہ میرے رکن یعنی جو بٹے ہیں پیٹ کی اور سینے کی وہ نکل آئی. کہ پانی سے ممکن ہے، سبحان اللہ. یرزق ہو من حیث لا یحتسب، سبحان اللہ. کہتے ہیں جو بھوک محسوس ہی نہیں ہو کہ بھوک ہوتی کیا ہے. 30 دن تک کوئی شخص کچھ نہ کھائے، بھوک بھی محسوس نہ ہو، یہ رزق بغیر حساب ہے کہ نہیں، سبحان اللہ. نمبر 32، سید ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میرے مہمان ہیں، تو دیکھیں کس طریقے سے وہ ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے رہتے. نمبر 33، مہمان نوازی میں سے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر میں جب لیں کو بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں. ابو بکر صدیق جب لے گئے تو کشمش آئی ہوئی تھی طائف کی، کافی مہنگی ہوتی، مشکل سے ملتی ہے، تو اپنے رکھی ہوئی تھی. تو سر بدر کی خوشی میں اسلام قبول کیا، تو اس خوشی میں جو ہے اپنے گھر میں لے گئے، اور وہ جو قیمتی چیز سمجھ جاتی وہ کھلائی. بعض لوگ مہمانوں کو تو بس کل کا کھانا کھلاتے ہیں، مشکل سے جان چھوڑا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں مہمان برکت ہے، اور جس نے مہمان نوازی کو، سبحان اللہ، یہ یاد رکھ لیں، جو اچھے مہمان نواز ہے اس دن برکت آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں برکت ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اگرچہ یعنی اس کی انکم میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، لیکن جب وہ اچھے مہمان نواز ہوتا ہے، اور اچھے مہمان نواز مطلب یہ ہے کہ مہنگی چیز لے کے آئیں، نہیں، جو آپ قیمتی سمجھتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے، اگرچہ دال کیوں نہ ہو لیکن اچھی بناتے ہیں، وہی پیش کر دیں لیکن دل سے، صرف ہاتھوں سے نہیں، کامتے ہوئے ہاتھوں سے، دبے ہوئے ہونٹوں سے نہیں، دینا ہے تو دل سے دے کے دیکھیں، پھر برکت محسوس کریں. سبحان اللہ. 34 نمبر پہ جو ہمیں پیغام ملتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، علم غیب میں سے وہ جانتے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. اب سیدنا ابو ذر آتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہی نہیں، علم غیب مطلق جانتے ہوتے، سیدنا علی سے کہتے ہیں بھائی فلان شخص آنے والا ہے، فلان جگہ پہ آئے گا، فلان جگہ میرے پاس لے کے آنا ہے، بالکل نہیں، نہیں جانتے. کہ علم غیب مطلق اللہ کے پیار پہ وسلم کو نہیں، بلکہ یہ آپ سب یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ دکھا دی گئی ہے یثرب، جس میں زیادہ تر کھجور ہیں. تو کہاں سے پتا چلا کہ آپ سب مدینہ کی طرف جانا، یثرب کی طرف جانا ہے؟ خود علم غیب جانتے تھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو علم غیب مطلق کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو دینا چاہیے. کسی نے اگر یہ حق کسی اور مخلوق کو دے دیا تو اس نے شرک کیا ہے، اور شرک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. نمبر 35، نرمی کی اہمیت. نرمی، ہندہ پیشانی، نرمی سے پیش آنا کی اہمیت دیکھیں آپ کہ کتنی اثر ہوتا ہے اس دعوت میں جو دعوت نرمی کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر بدعت ہے تو کیا ہوا، کچھ شخص بدعت ہی ہے، اگر آپ اس کو سنے کی طرف بلانا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے نرمی کا، آپ اسے سمجھائیں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، نہیں قبول کر لیتا تو وہ جانے. لیکن اگر الفاظوں میں سختی، پھر گالے پہ اتر آنا، پھر علماء تک چلے جانا، پھر کتابوں تک چلے جانا، پھر یہ جو طریقہ ہوتا ہے نفرت پیدا کرنے کا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو اپنے دو پیارے رسولوں کو بھیجا، سب سے بدترین کافر کی طرف، فرعون کی طرف بھیجا، تو کیا حکم دے کے بھیجا؟ فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اور یہی ہوا، اگر جا کے تلوار اٹھا کے جاتے تو اس کے پاس بہت تلواریں ہیں، اگر زبان درازی کرتے اس کی اتنی بڑی لمبی زبان، وہ کہہ چکے انا ربکم الاعلى، اس بڑھ کر کیا لمبی زبان ہوگی کسی کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے رسولوں کو یہ پیغام دے کے بھیجتا ہے، قول له قولا لینا لین قول، اس شخص کو جا کے کہیں جس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں. سبحان اللہ. جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ ان سے بدعتیں بھی ہو رہی ہیں، تو جو طریقہ ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کا، وہ نرمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر وہ گالی دیتے ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے، اگر وہ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں سختی کے اس انداز سے نہیں، یہ نہیں کہ ہم ان سے کے ساتھ دوستی رکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اولا اور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو دعوت کا انداز ہے اس میں نرمی ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اور ہر وقت سختی نہیں کی جاتی، ایکسپشنل ہوتی ہیں سختیاں اسپیشلی دعوت اور تبلیغ میں. نمبر 36، سیدنا ابو ذر اور ان کی آل کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے کہ پورا گھرانہ جو ہے، سبحان اللہ، بڑے فضیلت والا گھرانہ ہے، کہ اور خیر کی طرف سبقت کرنے والا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانے بھی ایسے بنا دے جو خیر کی طرف سبقت کرتے رہیں، جب بھی توحید کا ذکر ہو آگے بڑھیں، سنت کا ذکر ہو آگے بڑھتے رہیں، نافرمانی میں سب سے پیچھے ہوں اور فرمانبرداری میں سب سے آگے ہوں. یہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتے ہیں. نمبر 37، ایک شخص پوری قوم کو تبدیل کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں اکیلا کیا کر سکوں، میری پوری جو ہے قوم بگڑی ہوئی ہے، سب شرک کرنے والے، سب بدعتی ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. سنو بدر کتنے تھے؟ ایک شخص تھا. ایک شخص کی دعوت کی برکت دیکھیں آپ، ایک قبیلہ نہیں، صرف بنی غفار نہیں، قبیلہ اسلم بھی نے اسلام قبول کیا اس قبیلے کو دیکھ کر کے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو ایک شخص نے ایک قبیلے، کتنے قبیلے اسلام کی طرف بلائے؟ دو قبیلے. سبحان اللہ. اس لیے اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ میں اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے سلف کے راستے کی اتباع کی ہے، اب ناممکن ہے کہ کوئی اور بھی حق کو قبول کرے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رافضی کو کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی. ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جو رافضی ہیں ان کو کبھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. اور عجب بات یہ، وہ خود بھی پہلے رافضی تھا. تو کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تو ہدایت دی ہے نا، تو پھر سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مخلوق کی کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں دی. ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم بڑے کنجوس ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم ہے. جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ضرور کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. نمبر 38، قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض ایسے قبیلے ہیں جو پورا قبیلہ جو ہے قابل تعریف ہوتا ہے. یعنی ہم شخص کی بات، ایک دو شخص کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے قبیلے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی. بنے غفار کے بارے میں کیا کہ غفار کے بارے میں غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، پورے قبیلے کی مغفرت کی دعا. سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم پورے قبیلے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسلم سلم اللہ، سبحان اللہ. نمبر 39، شرف صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حقیقتا شرف اس میں ہے کہ آپ سے اللہ تعالی اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں وہ لوگ فضیلت والے ہوتے ہیں، وہ شرف والے ہوتے ہیں. نمبر 40، جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ مشرکین عرب اصحاب فطرہ میں سے نہیں تھے، جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. مشرکین عرب اصحاب فطرہ میں سے نہیں ہیں. اصحاب فطرہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نبی کی دعوت نہیں ملتی، اور وہ لوگ جو ہیں آخرت میں ان کا امتحان لیا جائے، ان سے امتحان لیا جائے گا. اس کی یہ ثبوت ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی بقایا جات ابھی باقی موجود تھے، صرف بذر ان میں سے ایک تھے جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے، اور ان کے ساتھ سیدنا سعید بن عمر بن نفیل، سعید بن زید جو ہیں، سیدنا سعید بن زید جو ہیں، ان کے والد زید بن عمر بن نفیل جو ہیں وہ بھی توحید پر قائم تھے. اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی اور وہ اسلام قبول کرتے، پہلے ان کی وفات ہو گئی. تو اسے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ جب صحیح مسلم ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے تعلق سے کہ وہ جہنم میں، بعض لوگ اعتراض کرتے کہ وہ تو نبی کی دعوت ملی نہیں تھی، نبی دعوت کو تھی ہی نہیں، تو اس لیے حدیث نہیں مانتے ہم. صحیح مسلم کی حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف حدیث ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ نبی کے والد جو ہے وہ جہنم میں ہوں. کیوں ناممکن ہے بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کی دعوت تو ملی نہیں، تو کیسے ان کو سزا مل سکتی ہے؟ تو نبی کی دعوت تو موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ابھی باقی تھی، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ 10واں درس جو ہے وہ انشاءاللہ ہجرت حبشہ کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سر و صحیح المنہج سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.